أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اصحاب کہف کا واقعہ اب یہاں سے تفصیل سے شروع ہوگا. یہ لوگ کون تھے؟ اندازہ یہ ہوتا ہے کہ یہ کچھ نوجوان تھے جو ایمان لے آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے تقریباً کوئی 300 سال پہلے کا واقعہ ہے یہ. اس وقت اس پورے علاقے میں رومن امپائر جو ہے اس کا غلبہ تھا، اور رومن امپائر جو ہے وہ بنیادی طور پر بتوں کو پوجنے والے تھے، دیوتا اور دیوتاؤں کے ماننے والے تھے. اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، بعد میں وہ عیسائی ہوئے. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت اور کچھ راہبوں کے ذریعے جو ہے وہ توحید کی بات بھی، ابھی تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو دعوت ہے وہ اتنی پولیوٹ نہیں ہوئی تھی، اور صحیح توحید پر بھی بہت سے لوگ تھے عیسائی اور نصرانی جو صحیح توحید پر بھی قائم تھے. چنانچہ ان کے زیر اثر کچھ نوجوان جو ہیں وہ رومن امپائر میں ایمان لے آئے. شہنشاہ تھا اس کا، ہمارے مسلمان جو بھی مفسرین ہیں انہوں نے دقیانوس نام بتایا ہے، تو اور کوئی بعید بھی نہیں ہے. وہاں یونانیوں کے نام جس طرح کے ہم سنتے ہیں تو اس نوعیت کے نام ہیں. تو بہرحال وہ اس وقت بادشاہ تھا، اور چند نوجوان جو ہیں انہوں نے عیسائیت قبول کر دی، اسلام لے آئے، اللہ کی وحدانیت کو ماننا شروع کر دیا. تو بادشاہ نے انہیں طلب کیا، دربار میں پیشی ہوئی. وہ تھے اچھے گھرانوں کے اور ہونہار اس نوجوان تھے. تو بادشاہ نے فوری طور پر جو ہے ایکشن نہیں لیا، ان کو کہا کہ چند دن کی مہلت ہے اور تم اپنے آبائی دین میں واپس آؤ، ورنہ ظاہر بات ہے کہ پھر ایک ہی علاج ہے، تمہاری گردن اڑا دی جائے گی. انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور سوچا کہ ہم جس اللہ پر ایمان لائے ہیں وہ تو سب سے بڑا ہے اور سب کچھ کر سکتا ہے، وہی ہماری مدد کرے گا. دعا بھی انہوں نے کی، دعا ہم پڑھ بھی چکے ہیں، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. تو چلو کسی غار میں پناہ لے لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کوئی سبب بنا دے گا اگر چاہے گا. چنانچہ غار میں وہ چلے گئے، اور وہاں اللہ تعالیٰ نے ان پر کئی 100 سال کے لیے ایک نیند طاری کر دی، اس کو موت کہیں یا نیند کہیں، بہرحال وہ وہاں پر رہے. اور اس دوران جو ہے وہ معلوم ہوا کہ کوششیں بڑی کی گئیں ان کو تلاش کرنے کی، لیکن کوئی پہنچ نہیں پایا جس جگہ وہ چھپے ہوئے تھے. اور پھر جب وہ دوبارہ جاگے ہیں اور اپنے ایک ساتھی کو بھیجا کہ بھائی جا کر کچھ کھانے پینے کے لیے لے آؤ شہر جا کر، اور احتیاط سے جانا، تو وہاں لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ جو لوگ آئے ہیں ان کو تو ہم تلاش کرتے رہے ہیں، ان کا حلیہ دیکھا انہوں نے، اور یہ تقریباً 300 سال کے بعد جاگے تھے. چنانچہ کرنسی سے بھی اندازہ ہوا اور وضع قطع سے اندازہ ہوا کہ یہ تو غالباً وہی لوگ ہیں. اس طریقے سے لوگوں نے بھی پہچان لیا، اور اس وقت گفتگو بھی جو ہو رہی تھی وہ شہر میں اسی بات پر ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا. عیسائیت قبول کر لی تھی اس وقت رومن امپائر نے، اوور آل پوری جو ہے رومن امپائر، اب وہ مسیحیت ان کا مذہب تھا. چنانچہ اس کے بعد ان کی بڑی آوبھگت بھی کی گئی، اور پھر ان کے لیے ایک یادگار تعمیر ہوئی. لیکن جو اصل حاصل ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کمزور بندوں کی بھی کیسے مدد کرتا ہے، جو اس پر توکل اور بھروسہ کریں وہ راستہ نکال سکتا ہے، وہ علا کل شئی قدیر ہے. جبکہ آج کل کی جو دجالی تہذیب ہے اس کے اندر جو چیز گھول کے پلائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اصل شے وسائل ہیں، اسباب ہیں، میٹیریل ریسورسز، وہ کاؤنٹ کرتے ہیں، اوپر کوئی نہیں ہے. جو کچھ ہے وہ عام مادی اسباب کے تحت ہوتا ہے، ہر چیز کو تولا جاتا ہے مادی پیمانے پر. یہ مادہ پرستی کا دور ہے، یہ بدترین شرک ہے اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ کی گویا کہ کوئی قوت نہیں ہے اس کے اوپر. جس کے پاس مادی وسائل زیادہ ہیں، جس کی لاٹھی ہے اس کی بھینس. اور آسان سمجھنے کے لیے یہ مثال میں دے دیتا ہوں کہ ایک ہم ہیں اور ایک طالبان افغانستان ہیں، ہم بھی مسلمان وہ بھی مسلمان، ہم بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگانے والے وہ بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگانے والے، ہم پر امریکہ نے آ کے دباؤ ڈالا اور ہم نے کیلکولیٹ کیا کہ اگرچہ ہم نیوکلیئر پاور ہیں، بڑی اچھی فوج بھی ہے ہماری، لیکن مادی وسائل کے اعتبار سے امریکہ کے مقابلے میں ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، تو اگرچہ جس بات کا امریکہ ہمیں دباؤ ڈال رہا ہے وہ شرعاً حرام ہے، غلط ہے، اللہ سے بغاوت ہے، لیکن ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. انہوں نے کیا کہا، اور یہ بات کوٹ کی گئی ہے جو لوگ آخری مرتبہ ملنے گئے تھے ملا عمر سے، انہوں نے کہا کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، کائنات کی بڑی قوت ہے، اور یہ ناجائز ناحق کر رہے ہیں، ہم امریکہ کو بڑا نہیں مانتے، ہم اللہ کو بڑا مانتے ہیں. بس یہ فرق. چنانچہ وہ پورے ماحول میں اجنبی ہیں، لوگ کہتے ہیں فینیٹکس ہیں، احمق ہیں، دیوانے ہیں، امریکہ جیسی قوت کے آگے جو ہے وہ کھڑے ہو گیا اور اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا. یہ ہے دجالی فتنے کا دور، جس میں ساری کیلکولیشن میٹیریل جو بھی آپ کے پاس وسائل ریسورسز ہیں اس کی بنیاد پر ہوتی ہے، ہمارا سارا ایمان اس پر ہے. کوئی برتر قوت کہ جو اصل اختیار رکھتی ہے اور وہ جو چاہے وہ کر سکتی ہے، یہ تصور ہمارے ذہنوں سے نکل گیا ہے. بس اللہ اکبر کہنے سے ثواب حاصل ہو جاتا ہے، اللہ کو ہم بڑا نہیں مانتے. اصحاب کہف کے اس واقعے سے اصل میں یہ مل رہا ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سورہ کہف جو ہے جو اس کا نہ مطالعہ کرتا رہے گا وہ دجالی فتنے کے اثرات سے بچے گا، کیونکہ اس میں کائنات کی اصل حقائق یا اصل قوت اللہ کی ہے، ظاہر کچھ اور ہے. آج کل جو ظاہر ہے سارا ہمارا ایمان ظاہر پر ہے، جو اس کے بیونڈ اصل قوت ہے وہ اس تک ہماری رسائی نہیں ہے یا اس کو ہم بالکل ٹوٹل اگنور کرتے. تو دجالی فتنے سے بچاؤ میں یہ سورت بڑی مؤثر ہے. جمعے کو اس کو پڑھنا بڑی اس کی فضیلت ہے. یہ سورت کہف کی چیزیں آپ کے ذہن میں ہوں گی، تو اس میں اصل میسج جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ یہی آئے گا بار بار اس سورہ مبارکہ میں. نحن نقص علیک نبأهم بالحق. اے نبی، ہم آپ کو سناتے ہیں ان کا قصہ اصحاب کہف کا حق کے ساتھ، بالکل ٹھیک ٹھیک، بالکل ایکوریٹ. انہم فتیۃ آمنوا بربہم. یہ کچھ نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے. وزدناہم ہدا، اور ہم نے ان کی ہدایت میں مزید اضافہ فرمایا. وربطنا علی قلوبہم، اور ہم نے مضبوط کیا ان کے دلوں کو. اذ قاموا، جب وہ کھڑے ہوئے. فقالوا ربنا رب السماوات والارض، اور کھڑے ہو کے انہوں نے نعرہ حق بلند کیا کہ ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، ہم ان دیوتاؤں کو نہیں مانتے جن کو تم پوچھتے ہو. لن ندعو من دونہ الہا، ہم تو اس کے سوا کسی کو نہیں پکاریں گے مدد کے لیے. لقد قلنا اذا شططا، اور اگر ہم نے ایسا کیا تو یہ بہت ہی عقل سے اور حق سے ہٹی ہوئی بات ہوگی، بڑی نامعقول بات ہوگی کہ اس اصل ہستی کو چھوڑ کر اور ہم ان بے لاچار اور بے بس ہستیوں کو پکاریں. ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہا، یہ ہماری قوم ہے، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر کچھ اور معبود بنا رکھے ہیں. لولا یاتون علیہم بسلطان بین، تو کیوں نہیں لے آتے ان کے بارے میں کوئی کھلی سند. ان کے لیے تو نہ کوئی عقل میں دلیل ہے، نہ فطرت میں دلیل ہے، نہ کوئی آسمانی کتابوں میں دلیل ہے، پتہ نہیں کہاں سے یہ دیوتاؤں کا تصور گھڑ لیا. فمن اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر افترا باندھے، جھوٹ منسوب کرے اللہ کی طرف کہ اس نے اپنے اختیار میں کچھ اوروں کو بھی شریک کیا ہوا ہے، کچھ اور بھی اختیار با اختیار ہستیاں ہیں. آپ کو معلوم ہے یونانیوں کا بھی جو تصور تھا اور رومنز کا جو بھی تھا یورپ کے اندر عیسائیت سے پہلے، کہ بے شمار خدا ہیں، دیوتا ہیں، لیکن ایک بڑے جی سے لکھے والا گاڈ جو ہے وہ سب سے اوپر ہے، لیکن سب کے پاس اختیارات ہیں، وہ آپس میں لڑتے جھگڑتے بھی رہتے ہیں. اب یہ عجیب و غریب کانسیپٹس تھے، تو وہی اسی کے بارے میں کہا کہ کوئی دلیل لائیں، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیار میں حکومت میں بھی کسی اور کو شریک کر رکھا ہے. وَإِذَا اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اب وہ مشورہ کر رہے ہیں آپس میں کہ جب تم نے کنارہ کر ہی لیا ہے اس قوم سے علیحدگی کا فیصلہ کر ہی دیا، وما یعبدون الا اللہ، اور ان سے بھی کنارہ کشی کا فیصلہ کر دیا جن کو یہ پکارتے ہیں اور پوچھتے ہیں اللہ کے سوا، فابو الى الکہف، تو چلو آؤ کے بیٹھ جائیں، پناہ لے لیں کسی غار میں، ینشر لکم ربکم من رحمتہ، تو تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت کا دامن پھیلا دے گا، ویہیئ لکم من امرکم مرفقا، اور مہیا فرمائے گا تمہارے لیے تمہارے اس معاملے میں سہولت اور نرمی. ہمیں اللہ پر اعتماد ہے، وہ ہمارے لیے کوئی سہولت نکال دے، کوئی رستہ نکال دے، ہم ایک غار میں جا کے پناہ لے لیتے ہیں. وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، اس غار کی صورتحال یہ تھی، وہ علاقہ ہے، پہاڑی سلسلہ ہے، اس میں غار ہیں، اور یہ غار جس میں وہ چھپے یہ اصل میں نارتھ سائڈ اوپن تھا، اس میں براہ راست دھوپ اندر نہیں آتی تھی. ظاہر بات ہے کہ چھپنے کے لیے کوئی بہت دور دراز سے ویرانے کے علاقے میں جا کے وہ کہیں کسی غار میں چھپے ہوں گے. تو تم دیکھتے، وترى الشمس اذا طلعت، اور تم اگر دیکھتے تو جب دھوپ نکلتی، سورج چمکتا تھا، طلوع ہوتا تھا، تو وہ دھوپ جو ہے اس کی تزاور عن کہفہم، بچ کر نکل جاتی تھی ان کے غار سے، کوہ سے، ذات الیمین، داہنی طرف، وإذا غربت، اور جب سورج غروب ہوتا تھا، تقرضہم ذات الشمال، تو اس کی دھوپ جو ہے وہ بائیں طرف سے جو ہے ہو کر گزر جاتی تھی، وہم فی فجوۃ من، اور وہ خود جو ہیں وہ اس کے کھلے حصے میں تھے، غار کے اندر کھلے میدان میں. یعنی اندازہ یہ ہوا کہ ایک تو ڈائریکٹ دھوپ اندر نہیں جا رہی، لیکن لائٹ اور ہوا کا کوئی انتظام ہے، اور اس کی اوپننگ تو چھوٹی ہے لیکن اندر جا کے وہ کھل جاتا ہے، تو دھوپ نہ جانے کی وجہ سے اب وہ پڑے ہیں وہاں، اندھیرا بھی ہے، اور یہ ہے کہ وہ سورج کی روشنی سے بھی بچے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں 300 سال تک تقریباً وہاں پر رکھنا تھا اس کیفیت میں، تو اس کا پورا جو ہے لوکیشن بتا دی گئی، اس طرح کی وہ غار تھی. ذالک من آیات اللہ، یہ ہے اللہ کی قدرتوں میں سے ایک قدرت، نشانی. من یهد اللہ فهو المهتد، تو جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے وہی ہے جو صحیح معنوں میں ہدایت یافتہ ہے. ومن یضلل، اور جس کو وہ گمراہ کر دے، فلن تجد له ولیا مرشدا، تو تم نہیں پاؤ گے اس کے لیے کوئی ایسا ولی اور اس کا ساتھی جو اسے راہ راست پر لا سکے. وتحسبهم ایقاظا وهم رقود، اور تم سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں، یعنی دیکھنے والا اگر کوئی جائے تو محسوس ہوگا کہ شاید وہ جاگ رہے ہیں، وهم رقود، جبکہ وہ سو رہے تھے. ونقلبهم ذات الیمین وذات الشمال، اور ہم ان کو انہیں کروٹیں دلاتے رہے داہنی طرف اور بائیں جانے. وہ جو بیڈ سورس بھی ہو جاتے ہیں ایک ہی کروٹ پر آدمی پڑا رہے تو جو طویل عرصے کے لیے بیڈ ریڈن ہو جاتے ہیں مریض، ان کو پھر کروٹیں دلائی جاتی ہیں. اب وہ سوئے ہوئے ہیں لیکن زندگی کس انداز سے اس کی برقرار بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا معاملہ کیا ہے اور کئی 100 سال انہیں رکھنا بھی ہے، تو گویا کہ نرسنگ کا بھی انتظام ہو رہا ہے، دائیں بائیں جو ہیں ان کی کروٹیں دلائی جا رہی ہیں. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيطِ، اور ان کا کتا جو ہے وہ اپنے بازو پھیلائے ہوئے تھا چوکھٹ کے اوپر بیٹھا ہوا، یعنی اس غار کے دہانے پر. اب ویرانہ علاقہ، تاریک سا ماحول، اور اس کے اندر جو ہے وہ کتا بھی ٹھیک ٹھاک خوفناک ہی کتا ہوگا، اس لیے کہ آگے جو الفاظ آ رہے ہیں، اور وہ غار کے بالکل دہانے کے اوپر پاؤں پھیلا کر بیٹھا ہوا ہے. یہ ایک منظر کشی کی ہے قرآن مجید نے. نبی طلاق علیہم لولیت منہم فرارن، اگر تم جھانک کر دیکھ لیتے، یعنی کہیں تمہاری نگاہ پڑ جاتی اس بندر پر، تو تم الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے. وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اور تمہارے اندر ان کی دہشت سما جاتی، اس پورے ماحول کی دہشت. شاید یہی سبب تھا کہ کوئی تلاش بھی انہیں نہیں کر پایا، کوئی قریب آ کر جو ہے وہ گھبرا کے لوگ بھاگ جاتے ہوں گے. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، اور اسی طرح پھر ہم نے ان کو جگا دیا، اٹھا دیا دوبارہ، تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھیں. قال قائل منهم كم لبثتم، کہا ایک کہنے والے نے کہ بھائی کتنی دیر تک رہے ہم. یعنی یہ تو انہیں اندازہ ہو گیا کہ ذرا لمبی نیند سوئے ہیں، لیکن کتنے پہر سوئے ہیں، کتنے گھنٹے سوئے ہیں، کیا ہے اب آپس میں ایک تبادلہ خیال ہو رہا ہے کہ ذرا اندازہ کرو. قالوا لبثنا یوما او بعض یوم, تو کہنے لگے کہ ہم ٹھہرے بھی یہاں رہے اور رہے اس حال میں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ. لمبی نیند تو ہے لیکن زیادہ سے زیادہ ایک دن ہم نے 24 گھنٹے گزار لیے ہوں گے ایسی کیفیت. قالوا ربکم اعلم بما لبثتم, تو وہ کہنے لگے یعنی دوسرے, اس سے اندازہ ہو رہا کہ کئی افراد ہیں, تعداد کتنی تھی اس کو بھی قرآن آخر میں ڈسکس کرے گا, لیکن جو جس کی طرف زیادہ آرا جاتی ہیں اور ہسٹری میں بھی تذکرہ ہے گبن کی ہسٹری میں 7 سلیپرز کے نام سے, اس نے بھی جو رومن امپائر کی ہسٹری لکھی ہے اس کے اندر 7 سلیپرز کا ذکر کیا ہے اصحاب کہف کا کہ وہ 7 تھے. تو کچھ افراد کہہ رہے ہیں کہ بس ایک دن یا دن کا ہی کچھ حصہ, باقی جو ہیں انہوں نے کہا کہ ربکم اعلم بما لبثتم, تمہارا رب بھی بہتر جانتا ہے کہ کتنی دیر ہم یہاں رہے ہیں, ہم قیاسات کے گھوڑے دوڑا رہے ہیں, حاصل تو کوئی نہیں, اب اٹھ گئے ہیں. فبعثوا احدکم بورقکم هذه الى المدینہ, تو اب بھیجو اپنے میں سے کسی ایک کو یہ رقم دے کر کہ شہر جائے, فلینظر ایھا ازکا طعاما, اور پھر وہ ذرا جائزہ لے کے دیکھے کہ کون سا کھانا جو ہے وہ پاکیزہ ہے ستھرا ہے, فلیاتکم برزق من, اور پھر وہ تمہارے لیے کھانا لے آئے, بھوک تنگ کر رہی ہے, ولیتلطف, لیکن چاہیے کہ وہ نرمی سے جائے, دبے پاؤں جائے, یہ نہ ہو کہ ان لوگوں کو ہمارا سراغ مل جائے. انہیں معلوم ہے کہ بادشاہ نے تو پوری انتظامی مشینری کو لگا دیا ہوگا کہ انہیں تلاش کرو, انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے, قائد کہاں ہو گئے, چند دن کی مہلت دی تھی, تو بہت احتیاط سے جائے. یہ ولیتلطف کا لفظ یہاں نوٹ کیجئے گا, اگرچہ اس مصحف میں تو نہیں ہے, بہت سے مصاحف میں جلی لکھا ہوتا ہے کہ حروف کی تعداد کے اعتبار سے یہاں قرآن مجید کا نصف ہو جاتا ہے. ولیتلطف ولا یشعرن بکم احدا, اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے دے, اس انداز سے جائے. انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم, اس لیے کہ اگر تمہاری اطلاع انہیں ہو گئی تو وہ تو پھر تمہیں رجم کریں گے, پتھروں سے مار مار کے ہلاک کریں گے, اس سے کم کا مسئلہ نہیں ہے. او یعیدوکم فی ملتہم, یا وہ اپنے دین میں ہمیں واپس لوٹائیں گے اسی مشرکانہ دین میں. ولن تفلحوا اذا ابدا, تو پھر ہرگز تمہارا بھلا نہیں ہوگا, پھر کامیابی سے ہم کردار نہیں ہو سکتے, یہ نقصان کا سودا. وکذلک احسنا علیہم, اسی طرح ہم نے ان پر ظاہر کر دیا ان کی حقیقت. قرآن مجید بہت اجمال سے کام لیتا, یعنی وہ شخص گیا, اس نے جا کر کہیں سے کچھ خریدنے کی کوشش کی اور کرنسی پیش کی ہے تو وہ کئی 100 سال پرانی ہے, اور پھر اس کا حلیہ بھی دیکھا ہے تو وہ بھی بڑا عجیب سا یونیک سا لگا, تو پھر لوگوں میں چہبے گوئی ہوئی اور پھر خیال آیا کہ یہ تو وہی لگتے ہیں جو غائب ہو گئے تھے, لیکن وہ ریکارڈ میں ان کا جو ہے تذکرہ موجود تھا, ان کی جو بھی سرکاری ریکارڈ ہے, اور یہ افراد اتنے غائب ہوئے ہیں اس انداز کے تھے. چنانچہ وہ لوگ پھر اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ وہی ہیں, اور ثابت ہو گیا اس لیے کہ کرنسی اس دور کی تھی. وَكَذَلِكَ أَحْصَيْنَا عَلَيْهِمْ, اسی طرح ہم نے ان کی حقیقت ان لوگوں پر ظاہر کر دی. لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ, تاکہ وہ جان دیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. کہا جاتا ہے کہ اس وقت گفتگو شہر میں یہی ہو رہی تھی, ڈبیٹ یہی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہم مانتے تو ہیں دوبارہ زندہ ہونا, کیسے زندہ کرے گا, تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ حق ہے سچا ہے. وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا, اور یہ کہ قیامت آ کر رہے گی اس میں کوئی شک نہیں. اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ, جبکہ وہ جھگڑ رہے تھے آپس میں اپنی باتوں پر. فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا, تو وہ کہنے لگے کہ ان کے اوپر اب ایک یادگار تعمیر کی جائے, یعنی اس غار کے اوپر کو, جو ہسٹری میں جو کچھ آیا ہے اس سے جو مفسرین نے اندازہ کیا ہے روایات سے, وہ یہی ہے کہ اس کے بعد وہ دوبارہ غار میں گئے ہیں اور پھر سو گئے ہیں, اور پھر وہ موت کی نیند سو گئے, اللہ تعالیٰ نے ایک مشاہدہ کروا دیا, اور اس کے بعد جو ہے, چنانچہ اب اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ یہاں پر کوئی یادگار تعمیر کی جائے, کوئی مونیومنٹ ہو ان کی یاد میں. ربہم اعلم بہم, ان کا رب خوب جانتا تھا ان کا حال. قال الذین غلبوا علی امرہم, تو کہا ان لوگوں نے کہ جو ان کے معاملے میں غالب آئے, مختلف آراء پیش کی گئی کہ مینار بنایا جائے اوپر، یہ مسجد بنائی جائے، عبادت گاہ بنائی جائے. تو جو لوگ غالب آئے، جن کی بات جو ہے پھر آخر میں مانی گئی، وہ یہ تھی کہ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، کہ ہم ان کی جگہ پر ایک عبادت گاہ تعمیر کریں گے. لفظ مسجد جو ہے اس معنی میں ہے، تو وہ عیسائیوں کی عبادت گاہ جو ہے وہ ان کا گرجا ہوتا ہے، بہرحال جو بھی ہے معبد جہاں رہ کر عبادت کی جائے. سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ، ان قریب لوگ یہ کہیں گے کہ وہ تین تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا. وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ، کچھ یہ کہیں گے کہ وہ پانچ تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا. رَجْمًا بِالْغَيْبِ، یہ اندھیرے میں تیر تکے چلا رہے ہیں. وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور کچھ یہ بھی کہیں گے کہ وہ سات تھے اور آٹھواں ان کا کتا تھا. قُلْ رَبِّي يَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ، کہہ دیجئے کہ میرا رب ہی جانتا ہے کہ ان کی تعداد کتنی تھی. مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، نہیں جانتے اس بات کو مگر بہت ہی کم لوگ. فلا تمہاری فیہم الا مراء ظاہرا، تو تم ان کے معاملے میں جھگڑے میں نہ پڑو مگر سرسری سا جھگڑا. یعنی یہ نان ایشوز میں سے ہے کہ وہ تھے کتنے. کچھ لوگوں کے لیے اصل ایشو یہ ہوتا ہے کہ تحقیق کا حاصل یہ ہے کہ پتہ لگے وہ کتنے تھے، لیکن قرآن مجید ایسی جو محض اکیڈیمک قسم کی جو ہوتی انفارمیشن، اس کو اہمیت نہیں دیتا. جو ہے اصل سبق، جو لیسن ہے، اس پر توجہ دو. تو بہرحال یہ تو کہا گیا کہ اس بحث میں نہ پڑو، لیکن ہمارے مفسرین اور علماء اور محققین بہرحال انہوں نے اس پہ بڑی غور و فکر کے بعد انہی آیات ہی سے اخذ کر لیا کہ رجحان یہی ہے کہ وہ سات تھے اور آٹھواں ان کا کتا تھا. اب کیسے اخذ کیا یہ تفصیل میں یہاں نہیں بیان کر سکتا، یہ ایک لمبی بحث ہو جائے گی، لیکن اسی انہی آیات کے اندر سے ہی انہوں نے یہ بات اخذ کی ہے اور صحیح طور پہ اخذ کی. وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور اے نبی آپ ان کے بارے میں لوگوں سے اور کچھ نہ پوچھیے، اور کوئی تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ، اور دیکھنا کبھی یہ نہ کہنا کسی کام کے بارے میں کہ میں یہ کل کو کر لوں گا، مگر یہ کہ یہ ساتھ یہ بھی کہو کہ اللہ ان شاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا. یہ ہے ایک بہت اہم ہدایت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی اور آپ کی وساطت سے تمام مسلمانوں کو. یہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ انسان کو یقین ہوتا ہے کہ یہ کام میں کر لوں گا، کوئی رکاوٹ تو ہے نہیں، اور پورے تیقن سے کہتا ہے کہ کر لوں گا، لیکن وہ بھول رہا ہے کہ اس کا ارادہ جو ہے وہ بروئے عمل تب آئے گا جب اللہ تعالیٰ کی مشیت شامل ہوگی. وہ لاکھ ارادہ کرے وہ عمل ہو نہیں سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے، جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو. اور اس معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سے جب پوچھا گیا تھا تین سوالات کے، یہود کے یہ تین سوالات ہیں، تو آپ نے اسی خیال سے اس وقت کہ جبرائیل تو تقریباً روزانہ دوسرے دن آتے ہیں، تو آپ نے فرمایا تھا کہ میں کل تک تمہیں اس کا جواب دے دوں گا، اور اس وقت آپ کے ذہن میں نہیں رہا انشاءاللہ کہنا. چنانچہ جبرائیل جو ہیں وہ کئی دن تک نہیں آئے، کئی ہفتوں تک. اس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی بھی اٹھانی پڑی، لیکن یہ ہے کہ ایک لیسن بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گیا کہ کبھی ایسا نہ کہنا کہ یہ کام میں ضرور کل کر دوں گا، مگر اس قید کے ساتھ کہ اگر اللہ نے چاہا. یہ بھی اسی اصل حقیقت کی طرف اشارہ ہے. ایک ظاہری اسباب ہوتے ہیں، والد محترم کے الفاظ مجھے یاد آ رہے ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ بھائی کوئی شخص جو ہے اس نے صبح کا سفر کرنا ہے، اسلام آباد جانا ہے، گاڑی بھی تیار ہے، بالکل ٹھیک ہے، انجن بھی صحیح حالت میں ہے، ٹینکی بھی فل کی ہوئی ہے، صبح میں نکل جاؤں گا. لیکن یہ ہے کہ صبح کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا یہ اللہ کو پتا ہے. انسان پورے وسوب سے کہتا ہے کہ میں کام کر لوں گا، صبح میں چلا جاؤں گا، کوئی رکاوٹ بظاہر نظر نہیں آ رہی، لیکن اس کا جانا موقوف ہے اللہ کی اجازت پر. وَذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اور یاد کر لیا کرو رب کو جب تم بھول جاؤ. یعنی بھولے سے اس وقت نہیں کہا، بعد میں یاد آ گیا تو اس وقت اللہ کو یاد کر لو. وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، اور کہو کہ امید ہے کہ میرا رب اس سے بھی کم مدت میں صحیح راہ کی طرف میری رہنمائی فرما دے گا. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا، اور وہ رہے تھے اپنے کہف میں، غار میں، 300 برس اور اس سے اوپر 9 سال۔ لیکن قرآن مجید نے اس فگر کو دینے کے بعد جو انداز اختیار کیا کہ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کو پتا ہے کہ وہ کتنا عرصہ رہے۔ چنانچہ مفسرین نے کہا کہ یہ جو 309 کی فگر ہے یہ بھی بعض کی رائے ہے، پورے طور پر قرآن نے اس کی تصدیق نہیں کی ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ وہ 309 برس تک اس غار میں رہے۔ لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کے غیب جو ہیں اس کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، ابصر بِهِ وَاسْمِعْ، کیا ہی خوب ہے وہ دیکھنے والا اور کیا ہی خوب ہے وہ سننے والا، مَا لَهُمْ بِهِ مِن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ، نہیں ہے ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی ولی، کوئی مختار، کوئی مددگار، وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، اور وہ اپنی حکومت میں، اختیار میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ، اے نبی آپ تو وہی تلاوت کیجئے اسی کی جو وحی کیا گیا ہے آپ کی طرف، آپ کے رب کی کتاب میں سے، آپ کی جانب سے، اور تیرے رب کی جانب سے، لا مبدل لکلماتی، کوئی اس کے قوانین کو، کلمات کو نہیں بدل سکتا۔ یعنی اس ایمان کو حاصل کرنا اور دجالی فتنے سے مقابلے کے لیے بھی جو اصل رہنمائی ہے وہ قرآن ہے، زیادہ سے زیادہ اس کی تلاوت اور سمجھ کر۔ لا مبدل لکلماتی ولن تجد من دونہ ملتحدا، اور آپ نہیں پائیں گے اللہ کے سوا کوئی بھی جائے پناہ، کہیں جہاں آپ جا کر پناہ لے سکیں، ایک ہی وہ درگاہ ہے، وہ اللہ کی پناہ گاہ۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اور اے نبی اپنے آپ کو روک کر رکھیے ان لوگوں کے ساتھ کے جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح و شام، يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اور وہ اللہ کی رضا کے طالب ہیں، اس کے روح انور کے طلبگار ہیں، یہ جو غرباء ہیں، یہ غلاموں کے طبقے سے ہیں جو صرف ایک اللہ کو پکارتے ہیں اور اللہ کی رضا کے متلاشی ہیں، آپ اپنا وقت زیادہ ان کے ساتھ گزاریے، دنیا کی چمک دمک ان چیزوں کی طرف نہ دیکھیں۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور آپ کی نگاہیں تجاوز نہ کریں ان سے دنیا کی زندگی کی زینت کی تلاش میں۔ اصل جو ہے پیغام یہ تھا کہ یہ سرداران قریش، ان کی طرف آپ زیادہ توجہ نہ دیں، ان کو اگنور کریں، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال توجہ اس لیے دیتے تھے کہ اگر ان میں سے کوئی ایمان لے آئے گا تو اسلام کو اس سے قوت حاصل ہوگی، بقیہ مسلمانوں کو سہولت ہوگی۔ لیکن یہ ہے کہ یہاں کہا گیا کہ ان کو اگنور کرو، آپ کی ساری توجہ کے اصل مستحق جو ہیں یہ غرباء ہیں، یہ غلاموں کے طبقے سے، جن کے دلوں میں اللہ کی محبت ہے، جو اللہ کی رضا کے طالب ہیں، اللہ کے نزدیک اصل میں قدر و قیمت ان کی، اور دنیا کی چمک دمک کی طرف کسی بھی انداز سے آپ کی نگاہ نہیں اٹھنی چاہیے۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور اس کی باتوں میں مت آئیے کہ جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے۔ یہ سرداران قریش کتنے ہی صاحب حیثیت ہوں، ہماری نگاہ میں ان کی کوئی حیثیت نہیں، ہم نے ہی ان کو غافل کر دیا اپنے ذکر سے۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور یہ اپنی خواہشات نفس کے پیچھے چل رہے ہیں، وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور ان کا معاملہ جو ہے وہ ہستے تجاوز کر چکا ہے۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ، اور اے نبی فرما دیجئے کہ یہی حق ہے تمہارے رب کی جانب سے، فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن، تو جو کوئی چاہے ایمان لے آئے، وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُر، اور جو چاہے کفر کرے، حق تو یہی ہے، لیکن تمہیں آپشن ہے، آپشن تو ضرور ہے، لیکن حشر کیا ہوگا کفر کرنے والوں کا، اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ النَّارَ، بے شک ہم نے ان ظالموں کے لیے، کفر کرنے والے، انکار کرنے والوں کے لیے جہنم کی آگ تیار کی ہے، احاط بہم سرادقہا، اور اس آگ کی قناتیں جو ہیں ان کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں، انہیں نظر نہیں آ رہی، حقیقتا یہ گھیرے میں آ چکے ہیں۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ، اور اگر یہ فریاد کریں گے، پانی مانگیں گے اس آگ میں جلتے ہوئے پیاس کی شدت سے، یغاثوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ، تو ان کی فریاد رسی کی جائے گی ایسے پانی سے کہ جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا، یشب الوجوہ، اور ان کے چہروں کو بھون ڈالے گا۔ بئس الشراب، کیا ہی بری شے ہے پینے کی، وساعت مرتفقہ، اور کیا ہی بری ہے وہ آرام گاہ جو ان کو ملے گی. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس کے برعکس وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل بھی کیے، ایمان کے عملی تقاضوں کو پورا کیا. انا لا نضیع اجر من احسن عملا، بے شک ہم ضائع نہیں کرتے ہر اس شخص کے عمل کو کہ جو اچھے عمل کرتا ہے، اس کے عمل کا مظاہرہ کرتا ہے، اس کے اجر کو ہم ضائع نہیں کرتے. اولئک لهم جنات عدن تجری من تحتهم الانہار، ان کے لیے وہ باغات ہوں گے کہ جن کے دامن میں چشمے اور ندیاں رواں ہوں گی. یحلون فیہا من اساور من ذہب، اور پہنائے جائیں گے ان کو وہاں پر سونے کے کنگن. ویلبسون ثیابا خضرا، اور وہ پہنیں گے سبز پوشاک، من سندس و استبرق، باریک ریشم کی بھی اور گاڑے ریشم کی بھی. متکئین فیہا علی الارائک، اور وہ ٹیک لگائے ہوں گے، یعنی مسہریوں پر، گدیڑوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے. نعم الثواب، کیا ہی خوب ہے یہ بدلہ، کیا ہی خوب ہے یہ ان کا اجر. وحسنت مرتفقہ، اور کیا ہی خوب ہے یہ ٹھہرنے کی جگہ جو جنت کی صورت میں ان کو اللہ عطا فرمائے گا. واضرب لهم مثلا رجلین، اے نبی مثال بیان کیجیے ان کے لیے دو افراد کی. جعلنا لأحدهما جنتین من اعناب، ہم نے ان دونوں میں سے ایک کو انگوروں کے دو باغ عطا فرمائے تھے. دو افراد ہیں، دو دوست سمجھ لیجئے، لیکن ان میں سے ایک جو ہے وہ دنیاوی زندگی میں بہت آگے نکل گیا، اس کے پاس تمام وسائل و اسباب ہیں جو اس دور میں سمجھے جاتے تھے امرا کے طبقے کے پاس، اور دوسرا جو ہے وہ مرد درویش ہے، دنیاوی آسائشیں جو ہیں اس کے پاس نہیں ہیں. اب ان دونوں کی ایک گفتگو ہے جو یہاں پر آ رہی ہے، اس میں ایک سبق ہے. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ، ان دونوں میں سے ایک کو ہم نے انگوروں کے دو باغات عطا فرمائے. وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ، اور ہم نے ان کے گھیرا ڈال دیا کھجوروں کے ذریعے سے، یعنی باغوں کے اطراف میں باڑ کی شکل میں کھجور کے درخت، ہوا توڑ کے طور پر بھی، واندی وغیرہ سے. تو یہ ایک گویا اس زمانے میں ایک آئیڈیل باغ کی جو سچویشن ہو سکتی تھی، اور طائف میں بڑے بڑے باغات تھے، اچھے علاقے تھے، تو وہاں پر عمراء جو ہیں ان کی زمینیں تھیں، تو ان کے اپنے ذہن کے مطابق جو اعلیٰ ترین نعمت ہو سکتی ہے انگوروں کا باغ ہو، اور اس کے گرد جو ہے وہ اس کو باڑ کے طور پر جھنڈ ہوں کھجوروں کے، اور اس کی حفاظت کا سامان بھی ہو گیا. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، اور ان دونوں کے درمیان ہم نے رکھی تھی کھیتی، زراعت، یعنی درمیان میں خالی جگہ تھی اور وہاں پر غلہ اور سبزیاں وغیرہ اگانے کے لیے بھی کشادہ جگہ تھی. کلتا جنتین آتت اکلہا، دونوں باغ جو ہیں وہ اپنا پھل اور میوہ لاتے تھے. ولم تظلم منہ شیئا، اور نہیں گھٹاتے تھے اس میں سے کچھ بھی، یعنی بھرپور پھل آتا تھا. وفجرنا خلالہما نہرا، اور ہم نے ان دونوں کے درمیان میں سے ایک چشمہ بھی جو ہے ایک ندی بھی نکال دی تھی، بہا دی تھی. وکان لہ ثمر، اور اس کے لیے تھا پھل بھی. اس میں ایک ترجمہ اس کا یہ کیا گیا ہے کہ یعنی اس کی اولاد بھی اللہ نے اس کو عطا کی تھی، وہ بھی دنیاوی نعمتوں میں سے ایک ہے. تو یہ دنیاوی ساری سہولتیں اور جو بھی عمرہ کے لیے ایک آئیڈیل ہو سکتی ہیں، وہ ساری چیزیں مہیا ہو گئیں. فقال لصاحبه وهو يحاوره، تو اس نے کہا اپنے ساتھی سے جبکہ وہ گفتگو کر رہے تھے آپس میں، انا اکثر منك مالا وولدا. اب یہ جو امیر کبیر شخص ہے، سرمایہ دار ہے، یہ کہتا ہے کہ میں تم سے زیادہ ہوں مال کے اعتبار سے بھی اور نفری کے اعتبار سے بھی. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، اور وہ داخل ہوا اپنے باغ میں اس حال میں کہ وہ اپنا برا کر رہا تھا، اپنے اوپر ظلم ڈھا رہا تھا، یعنی اس کے اندر ایک گھمنڈ اور تکبر کی کیفیت تھی. قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا، کہنے لگا کہ میں تو نہیں سمجھتا کہ میرا یہ باغ کبھی تباہ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اس کا پورا وسائل سارے موجود ہیں، پانی کا جو ہے معاملہ چشمہ موجود ہے، اریگیشن سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے، پھر یہ ہے کہ ہوا توڑ کے طور پر کھجوروں کے جھنڈ ہیں اطراف سارے، تو وہ بھی کوئی جو ہے اس سے زیادہ اور کیا پروٹیکشن ہو سکتی ہے، تو سارے وسائل موجود ہیں، یہ اس پر کبھی تباہی نہیں آ سکتی. وما اظن الساعة قائمة، اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت بھی کوئی قائم ہوگی. سنا تو بہت ہے لیکن میرا نہیں خیال, یہ دنیا ہی ہے بس اسی کو جنت بنا لو. وَلَئِن رُدِدْتُ إِلَىٰ رَبِّي, اور اگر میں لوٹا دیا گیا اپنے رب کی جانب, بالکل اس کا انکار نہیں کر رہا قیامت کا, ایک امکان اس نے باقی رکھا ہے, اگر لوٹا دیا گیا لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا, تو لازمن میں پاؤں گا اس سے بہت بہتر وہاں پہنچ کر, وہاں مجھے اس سے بھی زیادہ ملے گا. یہ ایک سوچ ہے, ایک مینٹیلٹی ہے. قرآن مجید میں یہی مضمون 25ویں پارے میں بھی آیا اور بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایسے لوگ پھر اس خیال میں, اس خبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہمارے اندر کوئی خوبی ہے اس لیے دیکھو ہم نے دنیا میں سب کچھ اکٹھا کر لیا اور دوسرے لوگوں کو کچھ نہیں ملا, ان کے پاس ہنر نہیں ہے, ان کے اندر صلاحیت نہیں ہے, یہ پلاننگ نہیں کر سکتے, تو ہمارے اندر خوبی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دنیا میں دے دی ہیں اور ہم جب آخرت میں جائیں گے تو وہ خوبی تو ہمارے اندر ہوگی, اللہ تعالیٰ اور دے دے گا. یہ ایک آخرت کا تصور یہ بھی ہوتا ہے بہت سے لوگوں کے اندر کہ مانتے ہیں آخرت کو لیکن اس طور سے نہیں جیسے رسولوں نے بتایا ہے. رسول تو یہ بتاتے ہیں کہ یہ دنیا دار الامتحان ہے, یہاں جو دیا گیا وہ بھی آزمائش کے لیے ہے, اس کی اصل حقیقت نہیں ہے کہ اللہ تم سے راضی ہے تو زیادہ دے دیا ہے, بلکہ جس کو زیادہ مل گیا اس کا امتحان سخت ہو گیا, ایک ایک پائی پائی کا حساب لینا اللہ نے. نعمتیں صرف آخرت کی ہیں, اصل گھر وہ ہے. اس دنیا میں جو کچھ کریں گے اس امتحان کا ریزلٹ وہاں اناؤنس ہوگا اور اس کے مطابق پھر دو امکانات ہیں, یا جہنم یا جنت. تو یہ پورا اس تصور کو بہت سے لوگ جو ہیں وہ ذہن میں نہیں رکھتے جو اصل تصور ہے, اور اسی انداز کا سرمایہ دارانہ ایک تصور جو ہے آخرت کا وہ ذہنوں میں لیے بیٹھے ہوتے ہیں. قال له صاحبه وهو يحاوره, تو کہا اس سے اس کے ساتھی نے, اب وہ دوسرا جو ہے وہ مرد درویش اور وہ اس سے گفتگو کر رہا تھا, اکفرت بالذی خلقک من تراب, یا تم نے انکار کیا اس ہستی کا جس نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے, ثم من نطفہ, پھر نطفے سے, ثم سواک رجلا, اور پھر تمہیں صحیح سالم انسان بنا دیا, لیکنہ اللہ ربی, لیکن وہی اللہ ہے, میں تو اسی کو اپنا رب مانتا ہوں, وہی میرا مالک ہے, میرا رب ہے, پروردگار ہے, ولا اشرک بربی احدا, اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا, ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ, تو کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب تو داخل ہوا تھا اپنے باغ میں تو تیری زبان پر یہ الفاظ آتے کہ ما شاء اللہ, جو کچھ ہے اللہ ہی کی عطا ہے, جو ملا اللہ ہی کے توفیق سے ملا اور اسی کی طرف سے, لا قوت الا باللہ, کوئی قوت اور طاقت نہیں ہے کائنات میں مگر ایک ہی ہے وہ اللہ ہے. یہ ہے کلمہ توحید. ان ترانی انا اقل منک مالا, اگر تم نے مجھے دیکھا کہ میں تم سے کم ہوں مال و دولت کے اعتبار سے کم تر ہوں, وہ ولدا, اور اولاد کے اعتبار سے بھی کم تر ہوں, اب آگے محذوف ہے, تو تم نے میرا مذاق اڑایا اور تم نے کہا کہ مجھے, میں زیادہ صاحب عزت ہوں اور مجھے مال بھی زیادہ ملا ہے اور اولاد بھی زیادہ ملی ہے, میری نفری زیادہ ہے, میرا القاء احباب زیادہ ہے, فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک, تو کوئی بعید نہیں کہ میرا رب مجھے تیرے ان باغات سے, تیرے اس باغ سے بہتر عطا فرما دے, سب کچھ اس کے اختیار میں ہے, ویرسل علیہا حسبانا من السماء, اور تیرے اس باغ پر بھیج دے آسمان سے کوئی لو کا جھونکا, کوئی جو ہے وہ آفت آ جائے آسمان سے, فتصبح صعیدا زلقا, جس کے نتیجے میں وہ باغ جو ہے چٹیل میدان بن کر رہ جائے, او یصبح ماؤها غورا, یا یہ کہ اس کا پانی جو ہے وہ نیچے اتر جائے, وہ جو چشمہ ندی ہے, فلن تستطيع له طلبا, تو پھر تو اس کو نہیں لا سکے گا ڈھونڈ کر, کوشش کے باوجود بھی تیرے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ پانی کو وہاں سے برآمد کر سکے, وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ, فرمایا کہ سمیٹ لیا گیا اس کا پھل, یعنی کوئی آفت سماوی آئی ہے, کوئی لو کا جھونکا اور ساری فصلیں برباد ہو گئی, فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا, تو پھر وہ کفے افسوس ملتا رہ گیا اس پر کہ جو اس نے انویسٹ کیا تھا, جو محنت کی تھی اس باغ کے اوپر, مالی اعتبار سے بھی, ہر اعتبار سے, وَهِيَ قَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا, اور اصل باغ جو تھا وہ تو انگوروں کا تھا, وہ اپنی چھتریوں پر سہاروں کے بل الٹا پڑا ہوا تھا اوندے منہ. وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا, اور وہ کہنے لگا کہ اے کاش کہ میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا, کاش کہ میں شرک نہ کرتا. اب یہ کون سا شرک ہے اس کو تھوڑا سا پہچاننے کی ضرورت ہے. یہ شرک یہ ہے کہ اللہ کو بھول کر سارا بھروسہ اور توکل اسباب پر ہے, مادی اسباب پر. حالانکہ کوئی شے پتہ تک نہیں ہل سکتا اللہ کی مرضی کے بغیر, ہر چیز اللہ کے کنٹرول میں, اختیار اس کا ہے. لیکن یہ ہے کہ لوگ پھر جو اصل میں اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے کہ وہ جو چاہے کرتا ہے, وہ اس صفت کو لے آتے ہیں مادی وسائل کے حوالے سے. نہیں, سب کچھ مادی وسائل پر ہے, انہی کے ذریعے ہوتا ہے. مال و دولت دنیا اور یہاں کے وسائل اور ریسورسز, سارا بھروسہ توکل جب ادھر ہو جائے, وہ بھروسہ ہونا چاہیے اللہ کی ذات پر. تو یہ ہے شرک فی صفات کی ایک قسم. وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ, اور نہ ہوئی اس کے لیے کوئی جماعت, کوئی گروہ, کوئی جتھا کہ جو اس کی مدد کرتا اس کی اللہ کے مقابلے میں. وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا, اور نہ ہی اس کے لیے یہ ممکن تھا کہ وہ اللہ سے بدلہ لے سکے. هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ, یہاں کل اختیار اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے, جو الحق ہے, اختیار سارا اس کا ہے, سب سے بڑا وہ ہے, اور اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. یہ ایمان کا حاصل ہے. هو خیر ثوابا وخیر عقبا, وہی ہے بہترین اجر و ثواب دینے والا بھی, اور اسی کا دیا ہوا بدلہ جو ہے وہ سب سے بہتر ہے. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, ان شاء اللہ یہ ہم وقفے کے بعد پڑھیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر.